اگلی بات جو وہ رشتہ داروں کے ترتیب بھی نظر میں رکھے اور یہ آج ساری امت کے لیے لازمی ہے. اگر ہم اپنے گھر والوں کے اندر سکون نہ رکھے, میں یہاں بیٹھی ہوں غم لیے گھر جاؤں گی, ساس ناراض ہوں گی, میاں سے ڈانٹ پڑے گی, خصہ آئے گا, تو میں کہاں آپ کو پڑھا سکوں گی. اس گھر کا سکون اتنی بڑی نعمت ہے قرآن پڑھانے والوں کے لیے, اور میں پورے دل سے کہوں گی کہ وہ ساتھی ابھی جن کے گھروں میں پورا سکون نہیں اطمینان, وہ کبھی قرآن کی تفسیر نہ کرائے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں, اس کے لیے آپ کو خالی زمین کے اوپر قرآن پڑھانا ہوتا ہے. مجبور لوگ قرآن پڑھائیں گے نا, واللہ ہی قسم کھا کے کہتی ہوں لوگوں کو اپولوجیٹک بنا دیں گے. ہاں میں جانتی ہوں آپ کے مجھے بھی وہ دل میں رو رہی ہوگی, مجھے بھی پتا ہے میاں صاحب کے کیا مطالبے ہوتے ہیں, وہ سب سننے والوں کو یہی کہہ دیں گی ہاں میاں کچھ کہیں تو مان جانا. جس کے طرف دوسرا کوئی معاملہ ہوگا, کوئی بیمار ہے, بچوں میں بچوں کے ساتھ روتی دھوتی عورتیں قرآن پڑھا سکتی ہیں, ان کا دماغ اتنا الجھا ہوگا یہ آیتیں پتہ نہیں کدھر لے جائیں. اور میں اللہ کا کروڑ دفعہ شکر کرتی ہوں, ایسے لگتا ہے کہ جب سے قرآن کی طرف اللہ نے قدم ڈالے ہیں زندگی اتنی سموتھ کر دی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں آپ, کہاں سبق, کن کتابوں سے پڑھتے ہیں, کن, میں کہتی ہوں اللہ حالات سے پڑھاتا ہے. سکون, خاموشی, آپ نیوٹرل ہو کے قرآن پڑھائیں. میں گھر سے ساس کے جھگڑے کے ساتھ تاکید قرآن پڑھاؤں گی, مجھے آپ بتائیں کہ میری اپنی فیلنگس نہیں شامل ہو جائیں گی. یہاں آنے سے پہلے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, چلے کوئی میرا ذاتی گراج, کوئی غصہ, کوئی دل کی بات نہیں کرا جائے. میں ادھر آنے سے پہلے اپنے کو اتنا ریلیکس کرتی ہوں کہ میں نہ بیمار لگوں, نہ دکھی لگوں, نہ پریشان لگوں, کیونکہ اللہ کے کلام میں ہمیں ذہن ہو جائے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اور اس کے لیے ایک محنت کرنی پڑتی ہے, ایک وقت لگتا ہے. اپنے ذہن کو قرآن پڑھانے کے لیے آنے کے لیے تیار کرنا یہ آسان کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیے آپ کے میرے سامنے ذرا چھوئیں تو اپنی کتاب کو, کس کا کلام پڑھا ہوا ہے. میری کہی ہوئی بات آپ باہر ریسپشن پہ جا کے دیں, ہو سکتا ہے ٹون چینج کرے, موضوع بدل جائے, ہو سکتا ہے آپ انٹینسٹی انکریز ڈیکریز کر دیں, وہ پریشان ہو جائیں, سازا نے یہ کیا بھیجا میسج, میں بھی سنوں تو مجھے بھی دکھ ہو. لیکن کوئی بات نہیں, آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, لیکن اللہ کے کلام کو بتاتے. صرف میں پچ اونچی نیچی کر دوں نا, حرام کو میں کہوں اٹس اوکے, اور اگر جو چیز بہت امفیسائز تھی میں کہوں ہاں مجھے پتا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے, نہیں تو قرآن کا مزاج بدل گیا. حرام کا اپنا مزاج ہے, حلال کا اپنا مزاج ہے, فرائض کا اپنا ہے, نفلوں کا اپنا ہے, معاشرتی ہر چیز کو اس کی لیول پر ہے. اور یہی دعا کر کے آتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ جس کو تو نے امفیسائز کیا اس سے امفیسائز کرا لے, اور جس کو تو نے ذرا لوگوں کو رخصت دی ہے تو دے ہم بھی رخصت. ہم اتنا سخت دین کے لوگوں کو دکھا دینا, ہنسنا نہ بولنا, تمہارا سارا تقویٰ گر جائے گا. اور بات لوگ سوچتے ہیں مسکرائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ہنسنے سے تو شاید ایک کفارہ بھی دینا پڑے گا. افطاری کے درسوں میں شام کو آج کل جا رہی ہوں, بڑا مزہ آتا ہے, ایسے مسکین بن کے سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں بتاتے یہ کہتی ہوں کہ مسکرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ڈونٹ وری, ریلیکس رہے. اگر روزہ لگ رہا ہے تو ایک دعا مجھے آتی ہے روزہ نہ لگنے کی, بتا دوں وظیفہ کے طور پہ. کسی نے ایک میسج بھیجا بڑا اچھا لکھا ہوا تھا اوپر ٹائٹل, روزہ نہ لگنے کی دعا. میں نے کہا یہ کون سی نکل آئی ہے, میں نے تو آج تک پڑھی نہیں. تو نیچے ذرا اس کو کیا, انہوں نے سسپینس رکھا تھا, نیچے اے رب مینوں روزہ نہ لگے. تو بھائی یہ دعا مانگ لے. تو میں اکثر درسوں میں شروع میں جا کے یہ دعا پڑھاتی ہوں کہ اب اس وقت اگر آپ دکھی دل سے درس سنیں گے تو آپ نہیں سن سکیں گے, لیکن یقین کریں یہ قرآن بڑی لائبریری کتاب ہے. آپ کو یہاں بیٹھ کے احساس بھی نہیں ہوگا آپ نے قرآن پڑھا. ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے روز اپنی باتیں کر کے جاتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا کلام ہمیں اتنی نیچرل باتیں سکھاتا ہے. تو کسی بردر کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہنس کر, شرم نہیں آتی تمہیں, ہنس رہے ہو, تمہیں نہیں پتا مسجد میں کھڑے ہو. تو مطلب یہ کہ لوگوں کو مسجد ہوگا, مسجد میں رونے والے لوگ جاتے ہیں, ہنسنے والے نہیں جاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی دے, سمجھ بھی دے, اور ہم صحیح طریقے سے کام کر سکیں. پھر اگلی بات, وآتی ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو, اور فضول خرچی نہ کرو, کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اگر ان کو یعنی حاجت مند رشتہ داروں, مسکین اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو, یعنی تم ان کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے, اس بنا پر کہ ابھی تم خود اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, یعنی بھی ہاتھ خود ہی تنگ ہے, تو ان کو نرم جواب دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو, اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہو. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. اس میں آپ دیکھیے ایک اور زوال کی وجہ, کہ جب امت مسلمہ اپنی ذاتی ضروریات اتنی بڑھا لے, اپنے کندھوں پہ قرضوں کا بوجھ ڈال لے, لائبلٹیز اتنی بڑھا لے کہ دو لوگوں پہ جتنا مہینے کا خرچ آ رہا ہے اس پہ دس لوگ پل سکتے تھے, تو اس کے اندر سے جو ایک چیز نکل جائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا. مال ضرورت کے لیے, نمائش کے لیے نہیں ہے. دوسرا اس سے نقصان کیا ہوگا, تبذیر کا کلچر ہوگا, شو آف کا کلچر ہوگا. پہنیں گے اس لیے نہیں کہ آپ کو مزہ آئے, آپ اللہ کا شکر کریں, آپ اس لیے پہنیں گے کہ دکھیں, اور گھر رہنے کے لیے اپنے سہولت سے بنانے کی بجائے آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، پھر لوگوں کو گھما گھما کے دکھائیں گے، آئے ہمارا گھر دیکھیں، یہ ہماری جگوزی ہے، یہ ہمارا باتھ روم ہے، ٹوٹیاں کھول کھول کے دکھاتے ہیں، یہ گروہی کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ یہاں سے آئے، یہ وہاں سے لائے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ تو اسلام کا مزاج سمجھیے، فضول خرچی کے معاملے میں اسلام میں آسائش کی اجازت ہے، آپ آسائش لے سکتے ہیں، یعنی آپ نرم بیڈ لے سکتے ہیں، آپ سافٹ کوچ لے سکتے ہیں، آپ کو صوفہ ایک خاص قسم کا اچھا لگتا ہے، ریکلائنر اچھا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے میں اس پہ بیٹھ کے انجوائے کرتی ہوں، نو پرابلم ایٹ آل، آسائش لے سکتے ہیں، آرائش بھی کر سکتے ہیں، آرائش کرتی تھوڑا سجا لینا، جب ایک چیز آپ نے سادی وائٹ بیڈ شیٹ ڈالی تو آپ گلوں والی ڈال لیں، تھوڑی سی اچھی ڈال لیں، کڑھائی والی ڈال لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ بوروکیٹ اور وہ دب کے سلمے والے کشن مہمان کے پیچھے رکھ دیں، اس کو چپ ہی رہتا ہے، اللہ کے بندو اس کو پیچھے سے نکالو۔ آج اب دیکھیے جب اور ایک بجے کی بات کہ صوفے پہ اتنے کشن رکھے ہوئے آپ کہاں بیٹھے، کسی کے گھر جائیں وہ کہتے ہیں بیٹھے بھی کہاں بیٹھے، اسی طرح کسی کے گھر گئے تو انہوں نے صوفوں کے اوپر بھالو اور وہ جیسے نہیں ہوتے کیا بولتے ہیں اس کو کپڑے کے، تو آئی اس ٹائپ ایسے نا بٹھائی بھالو اٹھا، تو جو کہتے انہوں نے کیا بات تمہارے گھر انسانوں نے آنا چھوڑ دیا، تم نے جانور بٹھا دیے، تب تھوڑی سی تو مہمان کی جگہ بنائے، وہ آتے ہی پہلے آپ کے کشن چڑھے، آپ کو غصہ آئے گا، اور چپتے ہوئے کشن کے پیچھے بیٹھ کے وہ میٹھی میٹھی باتیں کیسے کرے، تبھی بات ساسیں گھر آتی چپتی بھی باتیں شروع ہوتی ہیں، وہ بےچاری کو کشن آپ نے ایسا دے دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آرائش رکھ لیں، کوئی حد ہونی چاہیے نا۔ اور واللہ کی ایک شادی میں گئی، میں حیران ہو گئی، دلہن کا تو ایک جوڑا ہوتا ہے نا جس پہ سلمہ دبکا پڑا ہوتا ہے، اب آپ پلیز تیاری نہ کر لیجیے گا، وہ کہاں ہے، پورے ہال کے اندر جو ٹیبل کلاتھ اور جو وہاں ٹیبل شیٹس نا، وہ باریک دبکی سلمی کے کام سے بھری ہوئی تھی، میرا لاکھوں نہیں لاکھوں میں بھی مجھے مبالغہ ہی لگ رہا ہے، وہ پورا ہال شاید 1000 بندے کا ہوگا، اور ہر ٹیبل پہ میں حساب لگا رہی تھی کہ جتنا ایک دلہن کے جوڑے پہ کام ہے اتنا ہی سے ایک پورے ٹیبل کی چیئرز اور کرسی پہ، تو لاکھوں کی تو ایک ایک کرسی کی صرف ڈیکوریشن تھی ایک ایک ٹیبل کی۔ یہ پھر اس طرح آسائش چوائس ہے، آرائش چوائس ہے، نمائش چوائس نہیں ہے، اللہ نمائش نہیں پسند کرتا، کیوں؟ اس سے طبقاتی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، اس سے کلاسیفیکیشن شروع ہوتی ہے، کچھ لوگ اپر کلاس، کچھ لوور کلاس، کچھ کو آپ پھر پی سی میں بلا سکتے ہیں، اسے نیچے بلاتے نہیں، کچھ وہ بیچ کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آج کے نوکر تبذیر کی وجہ سے انتقام کی آگ میں بھڑک رہے ہیں، یہ جو گھر کی مالکن کو ذبح کر دیا اور مالک کو کر دیا اور چوریاں کر لی، کیوں؟ ہمیں تو بعد 100 روپیہ بھی نہیں دیتے اور خود ہزاروں لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کے ساتھ وقت کی فضول خرچی ہوتی ہے، لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو لیتے ہیں، کسی کے گھر کی ان کی میچنگ تھی تو پیچ کلر کی میچنگ، میں حیران ہوگی باتھ روم میں ٹوائلٹ پیپر تک پیچ تھے، تو میں نے ان سے اس طرح یہ پوچھا اتنا کہ یہ ملتے کہاں سے، ہمیں تو وال مارٹ میں کبھی نہیں نظر آئے، تو ان کی خاص دکانیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے کلچر کی باتیں، مقدر کیا اس ٹوائلٹ پیپر کا، نصیب کیا جانا کہاں اس میں، لیکن آپ نے اس کے لیے محنت کتنی کی۔ عام طور پہ آپ دیکھیے اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو ہمیں وجہ نہیں سمجھ آئے گی آج اپنی تباہی کی، یقین کر میں جنہوں نے کیا، مجھے خود بڑا پسند ہے کلر، وہ حسین بھی لگ رہا تھا، اور اگر انہوں نے بغیر محنت کے، ہر چیز اب محنت سے تو نہیں ملتی نا، ہو سکتا ہے کسی آؤٹ لیٹ پہ گئی ہوں ویسے ہی پڑے ہوئے تو انہوں نے لے لیے، نو پرابلم ایٹ آل۔ اصل مسئلہ یہ کہ وقت نہیں ضائع کرنا، کیونکہ اسراف وقت کا بھی ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے وقت کی، ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شاپنگ کر کے کہتے ہیں لے لو واپس کر دیں گے، ہیں یہ کیا بات ہے، کہتے ہیں یہ اجازت ہے، کوئی اجازت ہے پر وقت اجازت نہیں دیتا، 2 گھنٹے لگا کے پہلے گھوم کے تھلا بھرا، لائن میں لگے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے لیے گھر رہا، یہ نہیں اچھا واپس کر دیں گے، پھر دوسری دفعہ گئے تو لائنوں میں لگ کے کسٹمر سروس پہ کھڑے ہو کے پھر واپس کر رہے ہیں، پھر واپس کر دیں گے تو کچھ اور پسند آ کے یہی کھیل کھیلتے رہیں گے، تو وقت کا بھی اسراف ہے، اسی طرح الفاظ کا اسراف ہے، جذبات کا اسراف ہے، کسی چیز کو ایکسیسیونیس پہ نہیں لینا، اور ایک امت وسط تو یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی، خود سے یہ سب بنا ہوا مل جائے، آپ کل آپ میرے گھر جائیں تو آپ کو پیچ کلر کے ٹوائلٹ پیپر دیکھے آپ کے سنا تو میں کہوں گی واللہ یہ میں نہیں گئی، یہ میرے گھر آ گئے تو میں اب کیا کرتی، اب یہ حرام ہو گئے، حرام نہیں ہے، وہ وقت ضائع کرنا حرام ہے، اگر ایک ٹوائلٹ رول اگر $1 کا آتا ہے تو وہ 4 کا ہے تو وہ اگلے 3 کا حساب دینا پڑے گا، دیٹس اٹ، نہ حرام ہے نہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے، لیکن ایفرٹس اس پہ نہ لگے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوری ایفرٹس اس دنیا میں لگا کر اس کو جنت بنا لیں، چلیے یہ سب کر کے بھی اگر آپ خوش ہیں پھر بھی بڑی بات ہے، خوشی پھر کوئی نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال کو ضروریات کے لیے استعمال کرو، نمائش کے لیے نہ کرو، اور اعتدال بڑا خوبصورت راستہ ہے، फिर इसमें यह भी सिखा दिया कि जिनको तुम दे नहीं सकते कम अज कम उनसे तुम नरम बात तो कर लिया करो, तो भी इसकी बात रहे। और उम्मत मुस्लिमा को आज देखिए कि कुछ लोग बिलियनेरियंस हैं, कुछ वो कहते हैं हम अपने स्टोरों का खाते नहीं, हमारा तो पानी भी फ्रांस से आता है और हमारा खाना भी बाहर से आता है, और कुछ गरीब फल और गलीवी चीजें खाते पीते। तो ये फिर माशरे का नुकसान है। आज हमारी उम्मत में ये क्यों मसले हुए हैं, क्योंकि कुछ अमीर है कुछ गरीब है, कुछ ने खाना फर्स्ट क्लास किस्म का फ्रूट है और कुछ के नसीब में वो दाग लगे हुए सेब ही हैं जिसको काट काट के वो खाएंगे। तो ये चीजें फिर एक बिग प्रॉब्लम बन जाती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का। फिर उसके बाद अगला मसला, और अपनी औलाद को अफलाद के अंदेशे से कत्ल न करो, हम इन्हें भी रिस्क देंगे और तुमको भी देंगे। दर हकीकत इनका कत्ल एक बहुत बड़ी खता है, और जो ही की कत्ल औलाद की बात हुई तो साथ ही जिना, इसलिए इसको साथ ही लेंगे। जिनों के करीब भी न पटको, ये बहुत बुरा फेल है और बहुत ही बुरा रास्ता है। और कत्ल नफ्स का इर्तकाब न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ। और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो इसके वली को हमने कसास के मुतालबे का हक अदा कर दिया, बस चाहिए कि वो कत्ल में भी हद से न गुजरे। हाईलाइट कीजिए, कत्ल करते वक्त ज्यादती नहीं करनी तो फिर किसके से ज्यादती करनी है। आपने फरमाया कि अगर जानवर को जिबा करते वक्त छुरी है तो उसको भी तेज कर लो ताकि उसको तकलीफ ना हो। तो यहां से आपको इस्लाम का मिजाज दिखता है कि किसी को टॉर्चर करना और किसी को तकलीफ देना इस्लाम में कतन जायज नहीं। और उसकी मदद की जाएगी, माले यतीम के पास न पटको मगर आसन तरीके से, यहां तक कि वो अपने शबाब को पहुंच जाए। यहां तक आप देखिए अबू कुरे बात की एक लंबी लिस्ट है। कत्ल औलाद जिना का दरबात है। याद रखिए जिस सोसाइटी में एबॉर्शन और ऐसी चीजें आम हुई उसमें खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि जिना तक ले जाता है कत्ल। आप इसको एक चेन में जमा कर सकते हैं। जिना कहते हैं गाने को, म्यूजिक को। जिना जिना तक ले जाता है। गाने सुनते हैं तो जिना पे दिल करता है, जिना करते हैं तो उस बच्चे को या तो कत्ल करना पड़ता है, या उस लड़की को कत्ल किया जाता है, या उस लड़के को लड़की के घर वाले मार देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि लोग ऐसी चीजों में आते हैं। आज के दौर का ये एक बहुत बड़ा मसला है। उम्मत मुस्लिमा के जवाल की बात वही कि ताउस और रबाब आखिर की बजाय ताउस और रबाब अव्वल हो गए। आज गाना बजाना इतना आम हो गया, इन चीजों में अपने आप को लेकर आते हैं। फिर आप देखिए कि जब एक उम्मत मुस्लिमा का फर्ज हो, अपने ऊपर लीजिए, बिल्कुल एक मैरिड कपल अपने आप पे सोचे, मैं कितने बच्चे चाहता हूँ, हम कितने बच्चे चाहते हैं, दो, क्यों? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट मीन आपके दिल में उम्मत का दर्द नहीं है, सॉरी टू से। आप तो दो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप तो दो बच्चे कम लेकर बैठ गए ना, दैट मीन आप अपनी जात के लिए जीते हैं। और अगर आप अल्लाह के नबी की उस हदीस पे अमल करें कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, मैं क्यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा, तो कम अज कम कुछ और नहीं ज्यादा हमारा तो औलादें तो ज्यादा हूं। याद रखिए मैन पावर इज पावर। जब कोई आता है दो हाथ लेकर आता है, एक दिमाग लेकर आता है, दिल लेकर आता है। क्या उम्मत मुस्लिमा आज बाकी चीजों में पीछे है तो क्या नफरी में भी पीछे रहे? और ये दुश्मनों का प्रोपेगंडा है। पढ़ के देखिए माल्थस की थ्योरी, आयतों पे सुनाते हैं हम डिटेल्स की क्लास में, और ये यूरोप से फितना शुरू हुआ था। उस शख्स ने सारे फिगर्स किए, स्टेटिस्टिक बनाए, बहुत बड़ा वो अकाउंटेंट था, चीजों को मनी मैटर्स और इनको देखता था। उसने हिसाब लगा के फौरन एक रिपोर्ट दे दी कि देखिए जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ रही है और जिस रफ्तार से फसलें फल सब्जियां बढ़ रही है, दैट मीन आज से 50 साल बाद जमीन में खाना ही नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ये होगा। इस पे ये फितना शुरू हुआ। फिर दो बच्चे खुशहाल घराना, ये करो वो, फितने ऐसे उठे। अपने मुल्कों वालों ने तो ख्वाहिशों के नाम पे बच्चे नहीं पैदा किए कि बच्चे इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप वेस्टर्न कपल्स को देखिए, दे डोंट लाइक टू हैव किड्स, वो कहते हैं इट्स फाइन, हमें नहीं चाहिए। हमारे मुल्कों को उन्होंने सस्ती दवाइयां और गंदे इश्तेहार दिखा दिखाकर बच्चों से दूर कर दिया। फिरौन ने बेटों को जिबा किया, बेटियों को जिंदा रखा, उसका अपना तरीका था। आज के फिरौनी सिस्टम में आप देख लीजिए कि मुसलमान मुल्कों में वो चीजें आम की जाती हैं कि जिससे वहां औलादें कम हो। तो दुआ कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा इसको समझे और आम करे। आप चाहते हैं कैसे पाक करें ये गंदगी, फहाशी, जिना, ये सब? तो मीडिया के जरिए फैल फैलाए। जब भी कोई चीज फैलती है ना तो वो लोगों के दिमागों पे जाती है, एडवर्टाइजमेंट होती है। जिस तरह वो गुनाह को खूबसूरत करें, ग्लैमराइज करके पेश करें, आप उसको डी ग्लैमराइज करें। मीडिया जिना का घनौनापन दिखा सकता है, गंदी चीजों को दिखा सकता है, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, इस तरह की बातें पेश करें कि जिससे वाकई आपको महसूस हो कि ये चीजें करने वाले जो है इनको इंशाल्लाह इन चीजों से नफरत होगी। ये बिल्कुल ऐसी है कि कोई चीज अपेरेंटली आप खाएं आपको बहुत अच्छी लगती है, मजे की लगती है, सजी समरी ऊपर बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की खा लिया, जब आप किसी वक्त उसको बनना देखें हो सकता है उसमें सावर क्रीम पड़ती है और आप नहीं खाते, आप कहें इसमें ये डली है, उसमें हल्दी डलती है, आप नहीं खाते। जब उस चीज को बंदा देख लेंगे आपको उससे चिड़ हो जाएगी। सेम यही चीज है, लोगों ने गुनाह दिखाए, चमकती हुई तस्वीरें दिखाई। इस्लाम हमें गुनाह की रिफ्लेक्ट اور اس کی غلطیاں دکھاتا ہے جس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں سے کو دیکھ کر اس چیز سے رک سکتے ہیں. تو آج کے دور میں امت مسلمہ زوال سے عروج میں چڑھنا چاہتی ہے تو اس سارے حصے میں کیا سیکھا, لوگوں کو ان کے حق دیے جائیں, اسی طرح سے تبذیر ختم کی جائے, فضول خرچیاں کم کی جائیں, اپنی ذات پہ لگانے کے بجائے آخرت پہ لگائیں. آج آپ دیکھ لیجئے جب اپنی ذات پہ لگتا ہے اور جب ڈونیشن باکس میں ڈلتا ہے, جب ہم کسی بھی مسجد میں جاتے کہتے چین سارا ادھر ڈال دو, اور جب کبھی واللہ ہی پینیز اور 1, 2, 3 کے کوائنس کی ہی جگہ میں دیکھوں نا ڈونیشن باکس میں ڈلتے ہوئے, تو میرا دل تڑپ کے روتا ہے. یہ وجہ ہے امت مسلمہ کے زوال کی, جو اپنی جیبوں کا بوجھ ہے ہم اللہ کے گھروں میں ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑے نوٹ لے کسی کو دینا, بینک سے نوٹ نکالتے ہیں صاف ستھرا نکالتے ہیں, اچھا ڈالتے ہیں کہ جی کسی کو دینا ہے, پھر اس پہ ایک دو ڈالر کا لفافہ بھی پھول بوٹے موتی ناگ لگا دیتے ہیں کہ اب ہم دے رہے ہیں نا, میں دے رہی ہوں اتنی بڑی عورت ماشاء اللہ میری کوئی شان ہے جس کو دے رہی, ایسے سے جا کے دیں اور اللہ کے راستے میں دیں تو ہم کہتے ہیں چلو نا جان چھوڑے. اور یاد رکھیے کم پیسے والے زیادہ پیسہ دینے کو خوش ہوتے ہیں, کس سوچ کے ساتھ کہ چلو کچھ تو اللہ ہماری کمی دور کرے. بڑے لوگوں میں نے ایک چیز دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں پیسہ ہو نہ ہو ان کو عادت نہیں ہوتی پیسہ خرچ کرنے کی, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے, کیونکہ ان کے چیک سائن باہر ہو جاتے ہیں, ان کی انٹرنیٹ پیمنٹس ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو بہت ہی کھل کے دے گا, وہاں کم دکھتا ہے, کم کوئی زیادہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حضرت عائشہ کی ایک حدیث سنا دیتی ہوں, جب کبھی وہ اللہ کے راستے میں کوئی درہم دیتی تو اس کو خوشبو لگاتی, لوگوں نے خوشبو لگائی, کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جب کوئی اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے تو وہ اس جگہ یا اس بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ خوشبو والا ہو. اور واللہ ہی اس میں ہمارے اپنے اسٹوڈینٹس میں سے ایک عمل مجھے بھی یاد آ گیا کہ قرآن کیسے دل کھول دیتا ہے. میری نظر میں بہت ایک عام بیچاری مجبور کہہ لیجیے ہوں گی یا اتنی ہینڈ فل نہیں لگتی تھی, لیکن ایک دفعہ ایسی کسی بھی جگہ پہ کچھ ہوئی, اسکول میں ہوتی رہتی اس طرح کی چیزیں جو پروجیکٹس میں, تو ان کے ساتھیوں نے مجھے بتایا, ذرا میرے ہاتھ میں تو نہیں جاتا نا مجھے اس کی ضرورت تھی, تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے ایک لفافہ کھولا بڑا خوبصورت تھا تو جو ہی ہم نے کھولا تو ہمیں خوشبو پھیل گئی, تو بعد میں دیکھا تو وہ نوٹ تھے جو بھی پاؤنڈس میں تو اس کے اوپر خوشبو لگی تھی, اور اندر انہوں نے یہ میسج لکھا تھا کہ میں نے بھی سوچا کہ عائشہ کی طرح یہ مال میرا جب کھلے تو اس میں سے خوشبو پھیلے. اب آپ دیکھیں اس خوشبو سے دین کو کیا فائدہ ہوا, کیا وہ 100 پاؤنڈ کا ڈالر نوٹ جاتا وہ 110 کا ہو گیا, نہیں, اس سے اللہ کو پتا چل گیا کہ امت مسلمہ اللہ کے راستے میں لگانے کو کتنا اچھا محسوس کرتی ہے. تو یہ فیلنگز ہوتی ہیں, آپ کسی کو یہ گفٹ دیتے ہیں تو چیز بھی اگلے کے ہاتھ آتی ہے, لیکن کس طرح دیتے ہیں کس پیکنگ میں دیتے ہیں اس میں لوگوں کو آپ کے ایک فریشنس فیل ہوتے ہیں, آپ ایک تمام کرتے ہیں. تو اپنے سے ہم خود پوچھیں کہ اللہ کے دین کے لیے کیا میرا وہی معیار ہے جو میرا دنیا کے لیے, تو ان شاء اللہ ہمیں یہ بھی ایک پرابلم نظر آ گیا زوال سے عروج کی طرف کا راستہ, کہ دین کے لیے بھی اسی دل کی خوشی سے اور اسی پروٹوکول سے انسان لگائے جس طرح کے آخرت کے لیے ہوتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اب ایک مختلف چیز جس کا حقیقت میں انسانی معاملات سے بھی تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ بھی, اور وہ کیا ہے, وعدوں کو نبھانا اور اپنے قول و اقرار کو کرنا. کیسے فرمایا کہ تم آیت نمبر 35 ہے, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا أَكِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, عہد کی پابندی کرو بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. خود سے ہی پوچھ لیں کمٹمنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں, وعدے کر کے توڑتی ہوں کہ نبھاتی ہوں. یاد رکھیے عہد شناس قابل قدر ہوتا ہے, کوئی شخص کتنا ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو اگر وہ وعدہ کر کے پورا نہیں کر رہا, کمٹمنٹ کر کے نہیں نبھا رہا, تو آپ اس کو ابھی سے اپنی آرگنائزیشن سے نکال دیں, ابھی نکالیں گے تھوڑا نقصان ہوگا, آگے جا کے وہ خود نکلے گا تو آپ کی بنیادیں ہل جائیں گی. مثال دیتی ہے, ایک علم اکیڈمی یا اسکول ہے, کوئی ان کو کہتا ہے ایک بہت قابل ٹیچر ہے, اچھا جی ایسا اچھا بولتی ہیں ایسا اچھا پڑھاتی ہیں یہ ڈگری وہ ڈگری, تو خوش ہو جائیں گے, کدھر, بس وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ پاکستان میں رہتی ہیں, تو ساری خوشی ختم. اس بندے کی ساری اسکلس بولنے کی کھانے کی دینے کی لینے کی پانی میں پڑ جاتی ہیں اگر وہ کمٹمنٹ نہیں نبھاتا, وقت پہ ہے ہی کوئی نہیں, تو آپ اتنا قابل ڈرائیور رکھ لیں اور وقت پہ وہ آئے ہی نہیں تو آپ ساروں کے ساتھ انتظار تو نہیں کریں گے اس کا, تو کمٹمنٹ نبھانا. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ امت مسلمہ کے ناطے ہمیں کمٹمنٹس کو نبھانے والا بنا دے, منہ کی بات پتھر کی لکیر بن جائے اب اس کو نہیں بدلنا, اور آپ دیکھیے گا اس سے بھی ان شاء اللہ ہماری عزت ہوگی ہمارا وزن ہوگا. اور بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے پیچھے کر دیتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تولو تو پھر ٹھیک تولو. آج بھی دیکھ لیجیے امت مسلمہ کا حال کیا ہے, پیمانوں سے وزن بھرنا ہو کم ہو زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو. یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ کان اور دل سب کی باز پر سنی ہے. 3 سیکنڈ تک, 1 سیکنڈ آنکھ, 1 کان اور 1 دل تک سوچیے اس آیت کا جواب کیا ملتا ہے. یقیناً آنکھ کان اور دل سب سے سوال ہوگا. خود سے پوچھیے کیا میں اپنی آنکھ کان اور دل کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. بدگمانی سے آغاز ہوتا ہے اور زبان چلتی ہے, دل میں برے خیال آتے ہیں اور انسان آنکھوں سے کوئی ایسی چیزیں چھپ کے دیکھ لیتا ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یہ چال پہ بھی بات ہوئی اور حقیقت ہے بعض کپڑے ہی ایسے ہوتے ہیں جس میں اکڑی آ جاتی ہے پہن کے. اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنو کہ جھک بھی نہ سکو, نماز بھی نہ پڑھ سکو اور نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تو یاد رکھیے سما بسر اور دل ہمارے پاس اللہ کی دی دی امانتیں ہیں. اگر ہم نے امانتوں کی صحیح طور سے حفاظت نہ کی تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ہمارے حق میں لگانے کی بجائے ہمارے خلاف لگانے والا بن جائے گا. اور یہ چیزیں انسان کو حقیقت میں اپنے بارے میں سوچنے پہ مائل کرتی ہیں. اب یہ سب کچھ کر کے 10 باتیں تھی بیسیکلی کہہ کے فرمایا, یہ جو کچھ بھی آپ کو بتا دیے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی. آئیے دعا کرتے ہیں, اللہ مجھے ان سب پہ عمل کی توفیق دے. اللہ میرے عمل میں جو کمی ہے ان آیتوں کی روشنی میں اس کو پورا کر دے. اللہ میں جو دوسروں کو کہوں مجھے خود اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ میری ذاتی کسی کمی کی وجہ سے دین کو نقصان نہ دینا. ہم سب ٹوٹے دل سے اللہ سے مانگے, ہم سب میں کمیاں ہوں گی, شارٹ کمیز ہیں, ہمارے کئی پرابلمز ہو سکتے ہیں, کئی جینین ہوتے ہیں, کوئی صرف ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو اللہ ہماری ساری کمی پیشیوں کو دور کر دے. پھر فرمایا اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ملامت زدہ ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, ہائی لائٹ کیجیے گا اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا. سچ سے کہیں ہر آیتیں ہر صورت ایک خزانہ نہیں لگتی. میں ہر روز کہتی ہوں, آج بھی صبح میں کہتی تھی, ہر صورت ایک خزانہ ہے. ہر روز میں سوچتی ہوں اگلی صورتیں آسان ہے, وہ جلدی پڑھیں گے وہ جائے. لیکن جب میں اس کو کھولتی ہوں اور رات پہ اتفاق دیکھے, آج کل وہی پارہ سن کے آتے ہیں تراویح میں جو صبح ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کہتے تیاری کہاں کرتے ہیں, میں کہتی ہوں تراویح میں کرتی ہوں. سارا سارا دن چل رہا ہوتا ہے, ایک ایک آیت سامنے آتی کہ اچھا صبح یہ پڑھنی ہے اور پڑھانی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کئی طرح سے اللہ نے اینگل دیکھتا ہے. پیچھے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں آیتیں پڑھی, اب پھر سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ رہے ہیں, فرق لگ رہا. تب ہم نیو بورن تھے, اب ماشاء اللہ ہم 15 مہینے کے ہو گئے. اس سینس میں کہہ لیں کہ 15ویں پارے پہ ہمارا انٹلیکٹ بلند ہوا, اب ہمارے اندر ایمان تھوڑا بڑھ گیا, تقویٰ بڑھ گیا. آج جیسے باتیں سنی ہیں ہو سکتا ہے اس دن ایسے سمجھ نہ آئی ہوں. کبھی موڈ اچھا نہیں ہوتا, کبھی آگے آگے, کبھی لیٹ آگے. اور چلو پورا قرآن نہیں سنتے, چلتے پھرتے سن رہے ہیں اس وقت بھی, یا کبھی آگے کبھی نہیں سن رہے. میں سوچتی ہوں وہ کبھی بھی قرآن کا پورا رنگ نہیں لے سکیں گے. وہ تو کہہ دیں گے یہ باتیں قرآن میں آئی نہیں. تو قرآن کے بھیجے جانے کا مقصد کے لیے یزک کرو تاکہ وہ ہوش میں آئے. مگر حق سے وہ اور ہی زیادہ دور بھاگے جا رہے ہیں. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. قرآن صرف اس بندے کو اچھا لگتا ہے جس کے لیے نصیحت کا راستہ آسان ہو. ضروری نہیں ہے کہ نیت خراب ہو, ٹھیک نیت والوں کو بھی قرآن کی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو دعا کیجئے کہ اللہ یہ قرآن مجھے سمجھ آ جائے. رویا کرتے تھے ہمارے اسلاف جب ان کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی, کہتے تھے قرآن میں خود کہہ دیا کہ تھوڑے لوگوں کو اس سے نصیحت ملتی ہے, تو کہیں میں ان تھوڑوں میں نہ ہو جاؤں. پھر اس کے بعد فرمایا نبی ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. جیسے دنیا میں ایک حکمران دوسرے کی حکومت چھینتا, لوگ بھی اللہ سے آسمان کی حکومتیں چھیننے کی کوشش کرتے. حالانکہ پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین میں, اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق نہ کر رہی ہو, مگر تم اس کی تصویر سمجھتے نہیں ہو. حقیقت ہے کہ وہ بہت بڑا بردبار اور درگزر فرمانے والا ہے. اللہ کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، میں نہیں کروں گی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور حقیقت ہے کہ ہم سب کو اپنے لیے اس کتاب سے ہدایت لینی ہے. اگر ہم نے یہ تسبیحات نہ کی تو یاد رکھیے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان میرا اور آپ کا ہوگا. فرشتوں اور بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسبیح کو رکھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور کہنے لگے میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کہنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں فرشتوں اور بندوں کے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تو تسبیحات کرتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی تسبیح کرنے والا بنا دے. اسی لیے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر والا ہے. لو کیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. جب تم قرآن پڑھتے ہو تم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو نہیں ماننا ہوتا پھر ہم ان کو سننے کی توفیق بھی نہیں دیتے. اور جب تم قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں، یعنی عمل کی نیت سے نہیں سن رہے ہوتے. اور جب وہ بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا ان کی سرگوشی؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے، یہ ظالم لوگ آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک جادو زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ان کو راستہ نہیں ملتا. کیا پتہ چلا، حق کے راستے سے روکنے والی نفسیاتی رکاوٹیں. حق کو نفع نقصان سے دیکھنے والوں کو حق نہیں ملتا، وہ پھر قرآن سنتے بھی نہیں اور نہ سن کر سننے والوں پر اسی قسم کی تنقیدیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہی بیسی فنیٹک ہو گئی، جوش آ گیا، روج آ گیا، کس نے پڑھا تھا، ہماری مائیں گئی تھی قرآن سیکھنے، ہم تو شروع سے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اور دس اینڈ دیٹ یہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہدایت کی تڑپ نہیں ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے، اپنے اوپر لے کر سوچیے، میں بھی اور آپ بھی، اگر ہمیں ہدایت کی طلب ہے نا ہم ضرور کوشش کریں گے قرآن سیکھنے کی. جیسے آپ دیکھیں کہ اندھیرے کو دور کرنے کا شوق ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی انتظام تو کر ہی لیا جاتا ہے. پاکستان میں آپ انڈیا میں کہتے ہیں بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، انتظام کر لیا، جنریٹر لے لیے، جو نہیں لے سکتا کنورٹر لے لیتا ہے، تاریں جوڑ دیتا اور کچھ نہیں تو موم بتی تو خرید لیتا ہے. کیوں؟ اس کو اندھیروں میں نہیں لینا، اس کو روشنی لینا. اسی طرح اپنے اوپر لیجیے کہ ہمیں اگر ہدایت چاہیے، روشنی چاہیے نا، تو پھر ہم اس روشنی کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا انتظام کر کے رکھیں گے. ورنہ ہدایت نہ تو علاقوں کے ساتھ ہے کہ سعودی عرب چلے گئے تو بڑے محتد بن جائیں گے، اور نہ اللہ نے انسان کو اس کو کسی دور سے رکھا ہے کہ آپ نبی کے دور میں پیدا ہوتے تو ماشاءاللہ بہت ہی ہدایت والے ہوتے. ہدایت کا تعلق ہمارے ارادے سے، ہماری توفیق سے. مشکلات ماحول میں نہیں ہوتی، ہمارے اندر ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے گھر بیٹھ جائے، نہیں آ سکتے مہمان، آ کے اللہ کہتا رکھو گھر میں، بارش بہت ہے آ نہیں سکتے، رکھو، نمک کے بنے ہوئے ہو کہ پگھل جاؤ گے، کیا ہو گیا، گرمی بہت ہے میلٹ ہو جاؤ گے، کیا ہو گیا، برف ہو تم پگھل جاؤ گے. اللہ کو وہ مضبوط سہارے چاہیے ہوتے ہیں اپنے دین کے کاموں کے لیے کہ جو ہر حالات میں ہے. اس لیے یا اللہ نے لکھ دیا کمزور اینٹوں کو گھر بناتے ہی اللہ الگ کر دیتا ہے، یہ بنیادوں میں لگ گئی تو بہت مشکل ہوگی. تو اللہ کے نبی سامنے موجود ہے، دیکھیے یہ ظالم کیا کہہ رہے، یہ درد زدہ شخص ہے، تو کیا ان کو ہدایت ملی؟ یہ وجہ کہ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، عتبہ کو نہیں ملی، شیبہ کو نہیں ملی، ربیعہ کو نہیں ملی، ولید بن مغیرہ کو نہیں ملی، کیونکہ وہ دل میں یہ گرجس رکھتے تھے نبی کے بارے میں. آج بھی امت مسلمہ میں کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملے گی جس کے دل میں اللہ یا اس کے رسول یا اس کتاب کے بارے میں ایسی چیزیں ہوں گی. پھر فرمایا وہ کہتے ہیں ہم جب ہم صرف خاک اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے وہی تارو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کیا، یعنی ہاں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. دیکھیے یہ ہے عقیدہ آخرت کی کمی، دوبارہ جی اٹھنے کا احساس جب نہیں رہتا نا تو اس کے بعد انسان کبھی بھی اس کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے پھر وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو پھر ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہہ دو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے, کندھے چچکاتے ہوئے, چنگم چباتے ہوئے, شانے بے نیازی سے کندھے اچاتے ہوئے پوچھیں گے, اچھا تو یہ ہوگا کب؟ بے یقینی دیکھیے, جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں وہ کبھی قربانیاں نہیں دیں گے. پھر ایسی ہی باتیں آ کے کریں گے, کب ہوگا بھائی؟ کا کیا جب کہ وہ وقت قریب آ لگا ہو. کتنا خوبصورت انداز ہے. دیکھیے یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایک اسلام کو لٹ ڈاؤن کرنے والا سٹائل ہے. اچھا جی دیکھتے ہیں کیا ہوگا کب ہوگا. اللہ کہتے ہیں جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی ہم کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. اس وقت تمہیں بستر نہیں روکے گا, سردی گرمی نہیں روکے گی, تم اپنے میٹرس کو چھوڑو گے, اپنے کمفرٹ زون سے نکلو گے. اس وقت کوئی نہیں کہے گا کیا مصیبت ہے, ٹو مچ, مجھے سونا ہے, مجھے آرام کرنا ہے. قبروں سے تو پھر لوگ نکلیں گے اور بھاگے ہوئے نکلیں گے. اور اس وقت تمہارا گمان یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے. قیامت کیا ہے؟ پردہ غیب کے ہٹنے کا نام ہے. جس کی آنکھوں سے یہ پردہ اس دنیا میں ہٹ جاتا ہے نا, وہ دنیا میں بھی ایسے اٹھ کے بھاگ اٹھتا ہے اللہ کی دعوت پہ جیسے کل قبروں سے نکلتے ہوئے اٹھیں گے. ایسے لوگوں کو پھر فکر لگ جاتی. اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں ایک اور بہت ہی خوبصورت بات, اور وہ کیا کہ زبان کا ٹھیک استعمال کرو, اور خاص طور پہ اگر تم اللہ کے دین کی بات کرتے ہو. بہت اہم آیت, اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ایک درس بھی ہے جو پچھلے سال کے پچھلا یو ایس اے ٹرپ تھا, اس کا پہلا لیکچر ہے, وہ انہی آیتوں پہ دیا تھا اور بہت ہی لوگوں کو فائدہ ہوا کہ ہمارے آپس کے تعلقات صرف اس ایک آیت پہ عمل نہ کرنے سے بگڑتے ہیں. فرمایا اے نبی میرے بندوں میں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو, یعنی زبان کا صحیح استعمال کرو. چھری غلط استعمال کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے. اسی طرح زبان کا غلط استعمال کرے نا تو دل پہ کٹ لگ جاتا ہے. چھوٹی سی بات بہت بڑا فتنہ بنتی ہے. خاص طور پہ دینداروں کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی, رشتہ داروں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی. غیبت سنیں گے نا تو غیبت کرنے کو دل چاہے گا. آج کل ہر وقت قرآن سن رہے ہیں نا, پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیے دل پر زبان پر ہر وقت قرآن نہیں رہتا. یہ کب تک رہے گا یہ اب ہمیں خود نہیں پتا. یاد رکھیے کہ زبان ہے تولے بھر کی مگر نیکیوں کو کچر جاتی ہے. احادیث بہت ساری ہیں اس پہ کہ جہنم کے قریب کرنے والی چیزوں میں زبان ہے. ایسی کمنٹ دیتے جیسے وہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے نا, اسٹریٹ شوٹنگ یا بلٹ کر پھینکنا, اس طرح لوگ آتے جاتے بلٹ پھینک رہے ہوتے ہیں, تانوں کے, تلواروں کے. لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں آپ کی وہ باتیں سن کے, اور آپ کہتے ہیں کیا نہیں. کسی نے کہا کہ جب تک میں بولتا نہیں ہوں میں ان الفاظ کا مالک ہوتا ہوں, اور جب میں ان کو نکال دیتا ہوں تو میں ان کا غلام ہو جاتا ہوں. تو پہلے تو لو پھر بولو, دس دفعہ سوچو پھر ایک لفظ بولو. ایسے ہی کھڑے ہو کے لوگوں کو جا کے کچھ کھری کھری سنانے کے شوق میں اپنے نام اعمال کو خراب نہ کرو, اور خاص طور پہ جب دعوت دینے جاؤ, کیونکہ دائی اور مدعو کا نازک رشتہ ہوتا ہے. ضد پیدا کر کے شیطان کو انسان جگہ دیتا ہے, اس کے لیے باغے شیطان کی باتیں. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کہیں تو ایسا نہیں ہوتا, آپ کے بات ایسے ہی کرتے ہیں, کوئی نیت نہیں, کوئی ارادہ نہیں, کسی کو نہیں سنائی ہوتی. دوسرا بندہ کہتا ہے یہ ساری مجھے سنائی, یہ سارا کہا ہی آج مجھے. بھائی اللہ کے بندوں میرے تو وہم میں بھی آپ نہیں آئے, پورے سبق میں آپ کا تو نام بھی نہیں تھا میرے دل دماغ میں. کیوں؟ یہ شیطان ڈالتا ہے. شوہر عام بات کریں گے نا تو آپ کہیں گے یہ مجھے سنا گئی, سنا گیا آج مجھے, اور یہ ساس آئی تھی نا بس یہ کچھ کہہ گئی ہیں. ایک مجھے اصول کسی نے دیا, اب بہت ہی مجھے اس سے فائدہ ہوا اپنی شادی کے شروع سے لے کے آج تک, کہ ڈونٹ تھنک ٹو مچ. یہ جو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں نا, اچھا اب یہ جیسے ہوگا, اچھا ساس نے یہ کہہ دیا, اچھا اب یہ شام کو میاں کو بتائیں گے, پھر میاں ناراض ہوں گے, پھر مجھے طلاق ہو جائے گی, اچھا ابھی میرے میں کے بعد ہے میں کیا ہوگا, بس اسی سے ہم بہت زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں. جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا, اٹس اوکے, کوئی لڑائی آخری نہیں ہے, بہت جھگڑے بھی آپ نے اور کرنے ہیں, نہیں ٹوٹے گا آپ کا گھر. بس اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر لوگ پھر بہت غلط فیصلے لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تمہاری باتوں کو لے کر ایسے اچھالتا ہے جیسے بلٹس ہوتے ہیں. تو سوچ کے بولو, لیکن اگر کوئی بات ہو جائے تو ڈونٹ وری, اس کی فکر نہیں کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود تمہارے لیے آسانیوں کے راستے کریں گے, شرط یہ کہ تمہارا اخلاق اصلی ہو. مصنوعی اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہوتا. بعض لوگ بالکل اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ آسان بات کرو, دلوں میں اترنے والی اخلاص والی بات کرو. آپ کے بچے بھی آپ کی وہی بات سنیں گے جس سے آپ ان کو دل کی گہرائی سے کہیں گی, انداز درست کریں، طریقے سے بات کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی بات ڈال دے گا. پھر فرمائے تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب آسمان و زمین کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم ہی نے داؤد کو زبور دی. یعنی تم اپنے استعمال اختیارات کا غلط استعمال نہ کرو. بعض دفعہ دین کی بات کہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں فلاں جہنمی فلاں کافر. یاد رکھیے، کسی کو جہنمی کہنا اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. کسی کو منافق کہنا، تبلیغ کے دوران آپ کر رہے ہیں، درس دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ جہنمی ہو کافروں، آپ نے اللہ کا اختیار لے لیا. اللہ تعالیٰ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض سے درجے دیے. اور حقیقت ہے اللہ نے ہر انسان کو دوسرے سے فرق بنایا. کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. میں لاکھ بھی کوشش کر لوں گی وہ چیز لینے کی جو میرے میں نہیں ہے، مجھے نہیں ملے گی. کسی کی دیکھی آپ کو اچھی لگی، آپ اس سے فائدہ لے لیں، دیٹس اٹ. جب ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ان سے فائدہ لیتے ہیں تو ہم ان کی خیر لیتے ہیں، اور جب نفرت میں آ کے اور تعصب میں آ کر حسد کے مارے ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، لیک پولنگ کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کو مس یوز کر کے لوگوں کو میں ان کو بدنام کرتے ہیں، آپ ان کی خیر سے ہٹ جاتے ہیں. اچھی بات لے لو تمہیں وہ اچھا لگتا نہیں لگتا، بھاڑ میں جائے اس کو نکال دو، اچھی بات لے لو. اور یہ بہت بڑا گن ہے، اگر آپ لے لیں گے آپ کا دل کھل جائے گا. ہر بندے کی خیر لے لو. آپ کہتے ہیں میں ایک سے سن رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی کا نہیں لے سکتا، دوسرے کا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مرتبوں اور فضیلتوں کی بات کر کے فرمایا، ان سے کہو، پکار کے دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں کہ جو لوگ خود بےچارے انگیز ہیں، تم ان سے انگیز ہو کر کرو گے بھی کیا؟ تو جو اللہ تک وہ پہنچ سکتے ہیں تم بھی پہنچ جاؤ. جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. یہ ہے اصل بزرگ. ولی بنانا ہے کسی کو، کسی کو پیر بنانا ہے، کسی کو استاد بنانا ہے، تو یہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ خود اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور وہ خود اللہ کی رحمتوں کی کتنی امید رکھتا ہے. حقیقت یہ کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا. مکہ والے مطالبے کرتے تھے کہ مطالبہ مطالبہ معجزے دکھاؤ. اللہ کہتے ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں دکھاتے؟ کیونکہ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے. یعنی اللہ کا اصول کیا ہے؟ جب کوئی قوم نشانی مانگے اور پھر عمل نہ کرے، اس کے اوپر دائر پہ نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ و برباد کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کے جو اوپوننٹ تھے یا آپ کے مخاطبین تھے، اللہ نے ان سے یہی معاملہ کیا کہ مکہ والوں مت مطالبے کرو ورنہ سارا مکہ جو ہے وہ تباہ ہوگا. جیسے کہ واتعین سمود الناقہ، چنے سے دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دے دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ غیر معمولی نشانیاں پا کر غیر معمولی نیکیاں نہیں کی، ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح ان نعمتوں کو بندے کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے جن کو مانگ کر بندہ پھر ان کا حق ادا نہ کرے. یہی قوم سمود کے ساتھ ہوا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈرے. یاد کرو، اے نبی، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ابھی ہم نے تم کو دکھایا ہے، یہ بھی واقعہ معراج کے موقع پہ ایک دیکھا ہوا واقعہ یا خواب میں دکھایا گیا تھا، اس پہ کچھ لوگوں نے طنز کیا تھا، اسی کی بات ہے. فرمایا، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تم کو دکھایا، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جاتے ہیں، مگر ان کی سرکشی میں ہر تنبیہ سے تو اضافہ ہی ہوتا گیا. اور یاد کرو، جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی؟ ہائی لائٹ کر لیجئے، شیطانی رویے، تقابل، انا کا شکار، خود کو بڑا کہنے والا، ریزننگ پیش کرنے والا، لاجکس دینے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، اس کا حسد دیکھیے، دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ یعنی اللہ کے حکم پہ تنقید بھی کر رہا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنے مشکل حکم دیے، خود کرنے پڑتے، نعوذ باللہ تو پتا چلتا. اللہ اکبر، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخونی کر ڈالوں. یہ بھی نوٹ کر لیں، گناہوں کی مہلت مانگنا، ابھی تو اتنے تھوڑے گناہ کیے، ذرا زیادہ کروں گی تو مزہ آئے گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اور یہ بات سچ تھی شیطان کی، اس کو پتا تھا کہ بہت سارے میری باتوں میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، شاہ نے بے نیازی سے کہا جا، جو مانگے تجھے ملے گا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے، تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، جا بول کے دعوت دے، دعوی دے ان کے لیے کچھ، تو ایسی مشنریز قائم کر، تو اپنی طرف لوگوں کو بلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم قسم کی پلاننگ کر لے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سازے لگا، یعنی ان کی اولادیں لے لے، بزی کر دے، ماں باپ کا نافرمان کر دے، اور وقت میں سے مال میں سے کیسے لے لے، ان کا سارا مال تیرے ہی راستوں میں لگے، سب لے لے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا، یو لیو اونلی ونس۔ شیطان کے وعدے اسی قسم کے دکھتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کیا اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا، اور شیطان کے بعد ایک دھوکے کسی اور کچھ نہیں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ ان آیت میں دیکھیں پھر شیطان کی باتیں، آپ بہت ہی کلوز سرکٹ میں یہاں شیطان کی میتھڈالوجی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو کفر کا حکم دیتا ہے، انسان اس میں نافذ، سیکنڈ سٹیپ پہ شرک کرو، اور یہ شرک کا روپ بدلتا ہے، کل کا شرک قبر پرستی کا اور بت پرستی اور ستارہ پرستی کا، آج کا شرک سائنس اور مادہ پرستی کا اور دنیا کی محبتوں کا شرک ہے، پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں ڈال کر بیچیں تو وہ شراب ہی رہتی ہے، آج شرک رنگ بدل چکا، لوگوں کو دنیا میں اس طرح الجھا دیا جیسے کل کے لوگ بتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ خیر شرک سے بچے کوئی انسان تو اس کو بدعت میں ڈال دیتا ہے، کوئی بدعت بھی نہ اس کے کہنے پہ کرے تو نیکسٹ اسٹیپ پہ پھر کبیرہ گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اٹس اوکے، آج کے دور میں یہ چھوٹا ہو گیا گناہ، کوئی بات نہیں کیونکہ بہت سارے کر رہے ہیں۔ کوئی انسان اس سے بھی رک جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ مسلسل جنگ ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، شیطان سے آپ بچتے ہیں اس بلا پڑھتے رہتے ہیں، آپ کبیرہ سے بچ گئے، پھر اس کے اگلے اسٹیپ پہ نیک لوگوں کی غلطیاں لوگوں کو دکھاتا ہے، ہائی لائٹ کر کے میگنیفائنگ گلاس میں دیکھو، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے تھے، زیادہ داڑھی نہیں رکھو، یہ نہیں کہا کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ نہیں بولو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دیکھو یہ جاب کر رہی تھی نا، ایک بال ان کا دکھ رہا تھا، توبہ توبہ اللہ ان کو معاف کرے، تو آپ کدھر گئی، وہ جلدی میں قمیض پہننے ہی بھول گئی، بڑی معصوم ہے، بڑی اسمال ہے، یعنی گناہگاروں کو مہلتیں دلائیں گے، افسوس، اور ان کے دل چکے صاف ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں کیا پہن کے باہر نکلے، یہ اندر سے بڑے نیک ہیں، یا انڈر گارمنٹس میں آ جائیں گے تو خیر ہے، یہ نیک دیکھو دیکھو حجاب پہنتے اور ساتھ دیکھو ان کے کیا حالات ہیں، دیکھو کیا کرتے ہوتا ہے، اس طرح باتیں چنواتا ہے، نیک لوگوں، اچھے کام کرنے لوگ کی غلطیاں دکھاتا ہے۔ جب اس طرح کے کاموں سے بھی کوئی جب اس کی راستوں میں نہیں آتا نا، تو پھر اس کے بعد اس کو صغیرہ میں ڈال دیتا ہے، چلو نا چھوٹا ہی گناہ ہے بار بار، اور اتنا چھوٹا کراتا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان ان ساری چیزوں سے پیچھے آنے لگتا ہے اور پریشان ہونے والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان کی باتیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیے شیطان کی آواز کا ذکر ہے، کون سی آواز ہے؟ ہر آواز جو برائی کی طرف بلائے، ہر آواز جو اللہ سے دور کرے، جاہلیت کو بھڑکائے، فرقہ واریت کو عام کرے، قومیت کا نعرہ لگوانے والی، اور اسی میں پھر گانے اور مزامیر بھی آتے ہیں، میوزیکل انسٹرومینٹس، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح بارش کی وجہ سے سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح ان ساری چیزوں میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو جائے کر بے فائدہ کاموں میں لگا دیتا ہے، ایسے جائے کر کھانا پکانا، گھر بنانا، اسی کو بے مقصد کروا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا ایک اور ٹرک کیا ہوتا ہے کہ بڑے اجر کے کام چھڑا کر چھوٹے چھوٹے اجر والے کام کراتا ہے، یعنی کیا جانا ہے سننا، اتنی تو گھر بیٹھ کے تین سوارے پڑھ لیتے ہیں، چلو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور اس طرح سے پھر لوگوں کو پیچھے لگاتا ہے، دیکھو دیکھو ایسے دیندار، توبہ توبہ، اس سے تم اچھے ہیں، کئی لوگوں نے آج قرآن سے رکنے کا عذر کیا رکھا ہوا ہے، یہ دیندار عمل نہیں کرتے، یہ مولوی ہے نا، تمہیں کیا پتا ان کے کیا کرتوت، تمہیں آپ کو کیا لگے، انہوں نے درج میں تو آ کے نہیں کہا کہ گھر والوں پہ سختی کرنا یا کرنا، وہ تمہیں دین سکھا رہے ہیں، مان جو اب وہ بیوی کے ساتھ کہتے ہیں بھائی سے ان کا کیا ایشو ہے، آپ کو کیا لگے، کیا کبھی ڈاکٹر بیمار نہیں ہوئے، ہوتے ہیں نا، تو اگر کوئی دین بتانے والا بھی روحانی طور پہ کسی گناہ کا شکار ہو جائے تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے، روحانی علاج کرنے والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو نیک انسان شیطان کو پہچان جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، برا انسان شیطان کا شکریہ ادا کرتا ہے، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں بتایا۔ پھر اسی طرح ایک اور اس کا ٹرک کیا ہوتا ہے کہ فرائض سے غافل کر کے مباح کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایک کال ہے کسی کا کہ شیطان بعض دفعہ 70 نیکی کے کام کرواتا ہے تاکہ ایک برائی کا راستہ آسان کر دے، 70 کہہ لیجئے کہ نیکیاں کرائے گا تاکہ بعد میں آپ ایک جملہ ایسا بول کے اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے وعدے کیا ہیں کہ گناہوں کے ساتھ مغفرت ملے گی، دیکھنا اللہ معاف کر دے گا، گناہوں کے ساتھ رنگینی کا تصور پیدا کرانا یہ شیطان کا وعدہ ہے، نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی رضا کی امید دلانا یہ شیطان کا وعدہ ہے. ڈونٹ وری, اللہ از سو مرسیفل, یہ شیطان کا وعدہ ہے. اور اس طرح سے ایسی باتیں کریں گے. اب دیکھیے اللہ نے مہلت دے دی, جا قیامت تک مہلت ہے. کچھ کہیں گے ہائے اللہ اس کو کیوں مہلت دی ظالم کو, اور کچھ آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ ہیں وہ کہیں گے اللہ نے مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو مہلت دی ہے کہ جج کر لے, مجھے پتا ہے میری یہ بدنی گناہ نہیں کرے گی. اور جب ہم شیطان کے بار سے نکلتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہیں. اعتماد پیدا کرے اپنے اندر انسان. آپ دیکھیے جتنا انسان خالص ہوتا ہے نا ویسے ہی ہوگا. جو بچہ خوب پڑھ کے آتا ہے نا وہ پورے اعتماد سے کہتا ہے ایگزامینر اور ٹیچر کو جو امتحان دینا لے لو, جہاں سے پیپر دینا دے دو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو آخری بات ہے کہ جب اتنا ظالم ہے تو ہم اس سے بچے کیسے, شیطان سے انسان کیسے بچے گا؟ تقویٰ کے ذریعے. آپ لکھ لیجئے کہ تقویٰ کا اپوزٹ کیا ہے شیطان کا ساتھ, اخلاص. جتنا اخلاص آئے گا شیطان آپ سے ایسے بھاگے گا جیسے کرنٹ سے ایک انسان بھگتا ہے. مومن کا ضمیر ترازو کی طرح ہوتا ہے, ایک پلڑا بھی ادھر سے ادھر جھکتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو تقوی اطاعت اور عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے, ان کو بڑھاتے جائیں شیطان سے بچتے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان مچھر کے ڈنک یا ہاتھی کی سونڈ کی طرح بندے کے دل پر نظر رکھا ہوتا ہے. جو ہی انسان ذکر کو چھوڑتا ہے تو حملہ کرتا ہے, تو ذکر کے ساتھ لیں. پھر اسی طرح شیطان اللہ کے نام سے بھاگتا ہے, دعائیں کرنے سے بھاگتا ہے. الٹے ہاتھ سے کھانے پینے والے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ وہ ہمیں ان سب سے بچا دے, اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہم بچا کر اس کے ہاتھوں سے آگے آئیں تاکہ اللہ کا حق ادا کریں. اگلی آیتوں میں اب اللہ کی توحید کے کچھ نشانیاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر, تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو سیک کے سوا دوسرے جن جن کو بھی تم پکارا کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکر ہے. یہ بات پیچھے گزری تھی, یہاں 3 سیکنڈ میں غور کر لیجیے. کیا میرا اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہوا؟ صرف دکھوں کے وقت پہ اللہ کو پکارتی ہیں اور خوشیاں ملتے وقت اس کو چھوڑ تو نہیں دیتی؟ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو؟ اس پہ بھی اپنا نام لکھے. اللہ مجھے آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو گناہ کرتے ہو تم بے خوف ہو جاتے ہو. کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگے کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے, یا تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا بھی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا کبھی پھر کسی سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے؟ یعنی دیکھیے انسان جب ایک مشکل سے نکلتا ہے تو اس کو دوبارہ بھی سوچنا چاہیے کہ پھر گناہ کر رہا اگر تو دوبارہ پھر بھی تو اللہ سے کام پڑتا ہے. بس لوگ اتنی دعائیں مانگ کے تہجدیں پڑھ پڑھ کے رشتے کراتے ہیں بچوں کے, اللہ رشتہ کرا دیتا ہے اسی شادی اور اس خوشی کے موقع کو اللہ کی نافرمانی کا موقع بناتا ہے. ایسے لگتا ہے اب کبھی اللہ سے دوبارہ ضرورت ہی نہیں کسی کام کی, اس گھر کو بسانا نہیں, ان کی زندگی میں سکون نہیں چاہیے. لیکن خوشیوں میں انسان اچھلنے لگتا ہے. ایک اسٹوڈینٹ ہے تو وہ کسی اور مذہب میں تھی پہلے, تو مسلمان ہو گئی. آج سے ایسا قصہ مختصر بھی ہوا کہ اب پہلے تو ان کے گھر والے اسلام کا نام نہیں سنتے تھے. جب سے انہوں نے کورس جوائن کیا ہے کافی زیادہ ان کی مائنڈ سیٹنگ, ان کی والدہ خود مجھے بھی ملی ایک موقع پہ تو بڑی حیران تھی کہ وہی ماں جو مجھے خود روکتی تھی آج آپ سے مل کے آج اتنی خوش ہو رہی ہے. تو اس نے اپنا سنایا کہ ہم ایک دفعہ جہاز میں تھے, تو یہ مسلم تھی باقی اس کی بہن اور ماں وغیرہ جو تھے کسی اور قوم سے تھے. تو کہنے کی جہاز بہت شیک ہونے لگا نا, تو جب جہاز شیک ہوا تو سب ڈرے, تو میں نے کہا کہ اللہ میں 2 نفل پڑھوں گی آپ ہمیں سکون سے اتار دیں. خیر کہتی جہاز ٹھیک ہو گیا. جب واپس اترے تو ان کی بہن کہتی ہے اب جو 2 نفل پڑھ لینا ہم نے واپس بھی جانا ہے. کیا مطلب ہے کہ پھر بھی تو اللہ سے کام پڑنا ہے. تو ہم اس رب سے بچ کے کیسے جی سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کے معاملے فرما دے. تو فرمایا کہ یہ تو ہماری عنایت ہے, اور کیا تم اس کا اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کا ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے. اس کو ہائی لائٹ کریے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی. سوچیے چند سیکنڈ تک, اللہ نے مجھے اور آپ کو عزت دی. کتنے خوبصورت جانور ہیں, مور کو دیکھیے, تیتر کو دیکھیے, کتنے حسین ہیں, لیکن اللہ نے ان کو نہیں کہا مجھے اور آپ کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, انہیں خشکی و تری میں سواریاں تاکی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. پھر یہ اب دل سوزی والی آیتیں قیامت کا منظر سے ذہن میں لائیے گا. اس وقت جن لوگوں کو ان کا آمد نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ اس زندگی پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. دوسری بار جو موضوع اسے ایک ہی صورت میں آ گیا. فمن کان فی ہذہ اعمى, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, اور جس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. دنیا میں اندھا بننا کیسے, بلائنڈ نہیں, اس کا اندر اندھا تھا, آنکھیں تو دیکھتی تھی لیکن اس کو اللہ کی رضا اور اللہ کی فرما برداری نظر نہیں آتی تھی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں نظر آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دل کے اندھے بننے سے بچائے. جب بندہ دل سے اندھا ہوتا ہے نا تو اس کو اللہ کی رضا نہیں نظر آتی, آنکھوں کے اندھے کو تو کچھ بھی نہیں دکھتا نا, تو دل کے اندھے کو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بالکل ایک ہی چیز کی فکر لگ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس اندھے پن سے بچا دے. پھر اس کے بعد فرمایا, اے نبی, ان لوگوں نے تو اس کوشش میں کوئی کسر ہی نہیں اٹھا رکھی کہ تم کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو, یعنی قرآن بدل لو, ہم تمہارے دوست بن جائیں گے. دیکھیے بار بار یہ موضوع آ رہا ہے, سورہ یونس سے لے کر اب تک جو مجھے یاد آ رہا ہے یہ تیسرا موقع ہے کہ جس میں یہ موضوع آ رہا ہے. قرآن بدلو ہم تمہارے دوست ہیں, تھوڑی سی ہماری مطلب کی چیزیں ایڈ کر لو ہم تمہارے دوست ہیں. ہم یہ قرآن پڑھیں گے اگر یہ مکس گیدرنگ کو جائز قرار دے دے, ہمیں یہ قرآن بہت اچھا لگے گا اگر یہ سود کی اجازت دے دے, وی لو دس قرآن اگر یہ لیکر کو الاؤ کر دے, تو وہ قرآن کون سا رہ گیا. کسی آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگوں نے ایک بک لکھی کہ وٹ کائنڈ آف اسلام ڈز ویسٹ وانٹ. اب آپ اس بک کا نام سن کے پریشان ہیں نہیں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کا جواب دیں تو وٹ کائنڈ آف ویسٹ ڈز اسلام وانٹ, یہ کتاب لکھیے کہ اسلام کیسا ویسٹ دیکھنا چاہتا ہے, پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام سے جو خیر اور برکت پھیلتی ہے کیسی ہے. تو فرمایا کہ یہ تو آپ کو فتنوں میں ڈال کر وہی سے پھیرنا چاہتے تھے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو, اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. پیئر پریشر, انسان لوگوں کے پریشر میں آ کے بعض دفعہ اس قسم کے کام کرنے لگ جاتا ہے, لیکن اگر تم ایسا کرتے. ہائی لائٹ کیجیے اور آج کے مسلمانوں کو یہ میسج ہے اللہ کا جنہوں نے یہ کر لیا. کچھ بھی کہیں, لبرل مسلم, نارمل مسلم, ریلیکس مسلم اور اسیمیلیٹنگ مسلم, لیکن اللہ کہتے اگر دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ کے دین کی کسی بات کو بدلو گے تو یاد رکھو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ, پھر ہمارے مقابلے میں تمہیں کوئی مدد نہ ہوتی. یہ دوہرا عذاب کے صورت کا شروع یاد کر لیں, بنی اسرائیل کا دوہرا دور. اللہ اس گھروں میں بھی بے چینیاں ڈال دے گا, گھروں میں جھگڑے فتنے, اور مجموعی طور پہ امت مسلمہ کو بھی عذاب دے گا, اور آخرت کے عذاب ہو تو اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اسی کی ایک کاپی بن چکے ہوں گے.